نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. حضر المحترم، یہ سورة بقرة کا پہلا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اس پہلے رکوع میں اور اس کے بعد جو اگلا رکوع پورا مکمل آ رہا ہے، دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ یہ تقسیم کی گئی ہے، جس کو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب جو ماننے والے ہیں وہ مومن ہیں، جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں. گویا کہ دو طرح کی تقسیم ہے، ماننے والوں کی تقسیم، نہ ماننے والوں کی تقسیم. تو پہلی پانچ آیتیں جو دو دن سے میں تلاوت کر رہا تھا اور آج تیسرے دن بھی ان کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک تو قرآن مجید کا شک و شبہ سے بالا تر ہونا، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونا، حق ہونا، اس کو بیان فرمایا. پھر اس کا ہدایت کا ذریعہ ہونا بتلایا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. پھر اسی طریقے سے ایمان بالغیب کا ذکر کیا، اور پھر متقیوں کی صفات کا بیان فرمایا، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنی کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس قرآن مجید پر بھی ان کا ایمان ہے، اور پھر یہ کہ سب سے اہم ترین عقیدہ آخرت پر ان کو یقین ہے. دیکھیے، ایمان جیسا کہ میں نے کہا، یہاں پر وبالآخرتہم یومنون نہیں کہا کہ آخرت پر وہ ایمان رکھتے، بلکہ کہا وبالآخرتہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ایمان تو ایسی چیز ہے نا کہ جو کسی کے اعتماد پر ہم اس کو مان لیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتلائی ہیں، تو یقیناً آپ کے اعتماد پر ہم مانتے ہیں، اللہ کا ایک ہونا، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتے، کتابیں اور بھی جتنی چیزیں ہیں، تو جنت کی نعمتیں، دوزخ کے اندر جو آگ ہے، جو چیزیں ہیں، یہ سب وہ چیزیں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر. تو فرمایا کہ آخرت ایسی یقینی چیز ہے کہ ایمان سے بھی ایک درجے آگے کی چیز، کہ یقین جیسے آدمی دیکھ کر کہتا ہے نا کہ ہاں بھائی یہ چیز یقینی ہے، تو اسی طریقے سے آخرت کا ہونا بالکل یقینی ہے، صرف ایمانی نہیں بلکہ اس کا یقین ہو کہ وہ یقیناً آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور پھر ان تمام کا جن کا ذکر کیا ہے، تو ان پانچ آیتوں میں ان کے لیے فرمائے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ سب وہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب لوگ. اگلی جو دو آیتیں میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں، اور اس کے بعد پھر پورا کامل رکوع ہے. پہلی پانچ آیتوں میں اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، اور باقی کی جو 15 آیتیں ہیں اس میں نہ ماننے والوں کا ذکر کیا. پھر نہ ماننے والوں میں بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں. تو جو اس طرح سے انکار کرتے ہیں ان کو تو کافر کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم نہ ماننے والوں کی وہ ہے کہ سامنے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, لیکن جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ تو ویسے ہی ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ منافقین. تو یوں کہہ لیجئے کہ متقین کا ذکر جو ماننے والے ہیں, پھر کافروں کا ذکر جو بالکل نہیں مانتے, اور تیسرے درجے میں منافقوں کا, جو تیسری جماعت ہیں, یہ بھی کافر لیکن کافروں سے بھی بدتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم وہ اپنے ضمیر, اپنے دل کی آواز پر ایک چیز کو نہیں مانتے, تو اعلی الانام کیا بھی رہے کہ ہم نہیں مانتے. لیکن یہ منافقین ان کافروں سے بھی بدتر ہیں کہ دل کی ان کی کیفیت کچھ ہے, زبان پر کچھ. کم از کم یہ اپنے دل کی آواز کو بھی زبان پر ادا نہیں کرتے, زبان سے ادا نہیں کرتے. تو اپنے ضمیر کے مطابق جو بات بھی نہ کہہ سکے, کم از کم یہ درجہ تو تھا کہ جو ضمیر میں دل میں تھا وہی زبان پہ ہوتا. لیکن وہ انکار کرنے والے ہیں. تو پورے رکوع کے اندر ان منافقین کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا, اور اسی کو میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے ویسے بنیادی طور پر دو طرح کی تقسیم فرمائی ہے, ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی. اور یہی دو قومی نظریہ بھی ہے, خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن, کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, اب تم میں سے بعض کافر ہیں بعض مومن. کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کے معنی ہوتے ہیں چھپانے والا. کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں عربی میں. وجہ اس کی ہے کہ وہ زمین میں بیج چھپاتا ہے, اس چھپانے کے اعتبار سے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے. اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے, جانتا ہے, مانتا نہیں. تو یہ جو حق چھپا رہا ہے وہ, اور حق بات کو ظاہر نہیں کر رہا, اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو شکر اور کفر, آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے. شکر وہ ہے جو نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کرتے ہیں, یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لائق ہیں الحمدللہ. اس کے مقابلے میں آتا ہے کفر, یا کہہ لیجئے کہ ناشکری جس کو کہتے ہیں, کفران نعمت. تو وہ بھی چونکہ نعمتوں پر شکر کو چھپا رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں مانتا, اس لیے اس کو بھی ناشکری کا جو کفر کہہ دیا جاتا ہے کہ کفران نعمت مت کرو. بھائی کفران نعمت کیا مطلب؟ نعمتوں کا انکار مت کرو, نعمتوں کو چھپاؤ مت جو اللہ نے تمہیں دی. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا, اور اگلے رکوع میں پورے یعنی 13 آیتوں میں تقریبا منافقین کا ذکر فرمایا. چنانچہ فرمایا ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے, سواء علیہم, برابر ہے ان کے لیے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون, یہ ایمان لانے والے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے منع نہیں کیا, حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں, ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ماننے والے نہیں ہیں. تو تقاضا تو یہ تھا کہ بھائی ان کو ڈرائیں نہیں, ہم چھوڑ دیں. لیکن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا, بلکہ کہا کہ آپ ڈرائیں یا ڈرائیں, دونوں اختیار ہیں آپ کو, آپ ڈراتے رہیے. لیکن یہ سواؤن علیہم کو کہا یہ ان کے لیے کہ ان کے لیے برابر ہیں دونوں چیز, لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیے. فذکر انما انت مذکر, آپ نصیحت کرتے رہیے, اس لیے کہ آپ جو ہے نصیحت کرنے والے ہیں. البتہ وہ نہیں مانتے تو وہ خود بھگتیں گے. اسی طریقے سے یہاں پر انذار اور ابشار کا لفظ آتے ہیں دو. نذیر بھی کہا جاتا ہے نبیوں کو, ڈرانے والے, لیکن انذار کے معنی ڈرانے والا نہیں ہے فقط, بلکہ انذار اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں کہ جو ڈراتا ہو شفقت کے طور پہ. جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بیٹے دیکھو سامنے مت جانا, وہاں گڑھا گر جاؤ گے, یہ دوائی رکھی اس دوائی کو ہاتھ مت لگانا, یہاں یہاں کانچ رکھا ہوا اس کو ہاتھ مت لگانا. تو جس طریقے سے ہم سانپ سے بچھوؤں سے ڈراتے ہیں, تو وہ ڈرانا شفقت کی بنا پہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خدا نہ کرے یہ کام کر گزرے اور اس کے نتیجے میں اسے نقصان پہنچے. تو نبی بھی شفقت کرتا ہے اپنی امت پر. وہ ڈرانا نہیں ہے کہ جس سے دوسرے آدمی قریب بھی نہ جائیں کسی کے, بلکہ شفقت کے طور پر کہ دیکھو اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے, فرشتوں پر ایمان نہیں رکھو گے, کتابوں پر نہیں رکھو گے, اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کرو گے, تو اس کے نتیجے میں پھر تم جہنم میں جا سکتے ہو. تو یہ ڈرانا شفقت کی بنا پر ہے, جیسا کہ باپ اپنی اولاد کو ڈراتا ہے, استاد اپنے شاگردوں کو ڈراتا ہے, شیخ اپنے مریدوں کو ڈراتا ہے بری چیزوں سے. تو وہ شفقت کی بنا پر ہوتا ہے, دشمنی کی بنا پر نہیں. تو اس سے کوئی دشمنی ہے, بلکہ شفقت کے طور پہ کہ تاکہ یہ اس سے بچے اور ایسا نہ کرے. تو سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ لوگ جو اپنے کفر میں پکے ہیں ان کا معاملہ یہ کہ وہ ایمان لانے والے نہیں. اب اگلی آیت میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, اب جب انہوں نے اپنی حرکتوں سے, اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو اس لائق کر دیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, اور اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے, وہ جانتے ہیں کہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے, تو اس لیے فرمایا ختم اللہ, اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی. اعلی قلوبہم, ان کے قلوب پر اللہ نے مہر لگا دی. وعلی سمعہم, ان کے کانوں پر, ان کے سننے پر, نہ حق بات یہ سمجھتے, نہ حق بات جو ہے وہ یہ سنتے, اور نہ حق بات کو دیکھتے. وعلی افصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر ایک قسم کا پردہ ہے. دیکھیے یہاں پر قلوب کے اوپر مہر کا ذکر کیا, کانوں پر مہر کا ذکر کیا, لیکن آنکھوں پر کہا کہ پردہ ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قلوب جو ہے نا ہمارے, یہ اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ سامنے سے ہم محسوس کریں گے پیچھے سے محسوس نہیں کریں گے. دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ ہر طرف سے آتے ہیں, چاروں طرف سے آتے ہیں. اور مہر لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کچھ نہیں آئے گا, کم از کم حق بات تو آئے گی نہیں. مہر لگا دی, چاہے سامنے سے, چاہے پیچھے سے, چاہے دائیں سے یا بائیں سے, کسی طرف سے بھی, اب جب ہم نے مہر لگا دی تو اب یہ بالکل آئیں گے ہی نہیں. اور اسی طریقے سے کانوں کا معاملہ بھی یہ کہ سنائی جو دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ کسی ایک جہت سے, کہ سامنے سے کوئی بولے گا تو سنائی دے گا اور پیچھے سے بولے گا تو سنائی نہیں دے گا. سننا چاروں طرف سے ہوتا ہے, دائیں سے بھی ہے, بائیں سے بھی ہے, سامنے سے بھی ہے, پیچھے سے بھی ہے, اوپر سے بھی ہے, ہر طرف سے سنائی دے گا. اس لیے ان کے لیے فرمایا مہر لگا دینا. اور آنکھیں جو ہیں یہ صرف سامنے دیکھتی ہیں, پیچھے نظر نہیں آتا ہمیں. اس لیے فرمایا کہ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, ان کی آنکھوں پر ایک طرح کا پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے, کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ جب اللہ ہی نے مہر لگا دی ان کے قلوب پر, ان کے کانوں پر, سماعت پر, ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, تو یہ اب حق بات کو کیسے سنیں, کیسے سمجھیں, کیسے دیکھیں؟ تو یاد رکھیے, میں نے جیسا کہ ابھی سوال کا جواب دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں, انہیں معلوم ہے کہ کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا. ہم جب دور حدیث میں یعنی آخری سال پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے ایک بات ہم سے کہی, کیونکہ یہ معاملہ تقدیر کا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی تو وہ کیسے ہدایت پائیں, جیسے یہاں کہ اللہ ہی نے ان پر مہر لگا دی, کانوں پر, ان کے قلوب پر, آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, تو ایمان لانے میں گویا کہ یہ چیزیں جو ہیں مانے ہو گئیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم تھا کہ یہ ایمان لانے والے ہیں نہیں, کس لیے کہ وہ علام الغیوب, اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیا تھا, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قلوب پر مہر لگ گئی. اور اس کو ایک مثال سے ہمیں سمجھایا جو ہمیں زندگی میں ہر موقع پر کام آتی. ایک موقع پر جہانگیر پارک کی سارے مسجد میں, میں نے غالباً 1985 کی بات ہے, بیان کیا تھا الحمدللہ تقدیر کے مسئلے کو, اس میں اس مثال کو میں نے بیان کیا. اور اس مثال کو سن کر درس کے بعد ایک صاحب آئے میرے پاس، انہوں نے کہا بہت عرصے سے میرے ذہن میں یہ سوال تھا لیکن اب تک کوئی جواب مجھے نہیں مل رہا تھا، آج الحمدللہ میری تشفی ہو گئی، تسلی ہو گئی، تو فللہ الحمد علی ذلک، اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اس پر۔ تو بہرحال حضرت نے جو ہمیں یہ بات بتائی وہ اس طرح سے کہا کہ دیکھو اس کی مثال سمجھو، دریائے راوی ہے، آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہاں سے ٹرین آتی ہے، اس کا وقت بھی پتا ہے کہ 2 بجے اس پل سے ٹرین گزرتی ہے اور لاہور اسٹیشن پر پہنچتی ہے، یا لاہور سے نکلتی ہے کہیں اور جانے کے لیے، تو اتنے بجے بہرحال اس پل سے گزرتی ہے۔ اب ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ نٹ بولٹ کھول رہا ہے، ریلوے لائن جو بچھی ہوئی ہے اس کے جو ہے نٹ وہ کھول رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی اب اگر اس نے یہ نٹ بولٹ نکال دیے اور ٹرین جو ہے فلاں وقت یہاں سے گزرے گی اور وہ دریا میں گر جائے گی، اب آپ نے کیا کہ اس شخص کو تو کچھ نہیں کہا لیکن آپ چلے گئے لاہور اور آپ نے جا کے کہا کہ صاحب آج جو ٹرین دریا راوی سے گزرے گی اتنے بجے تو وہ ٹرین دریا میں گر جائے گی۔ اب ہوا ایسا ہی، ٹرین جب وقت پر آئی کیونکہ نٹ بولٹ نکلے ہوئے تھے نیچے گر گئی۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ چونکہ اس نے بتایا تھا، اس نے کہا تھا، اس لیے گر گئی، یا اس کو علم تھا؟ تو یہی معاملہ، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر فرما دیتے ہیں کہ اور ان کے کرتوتوں کی بنا پر، انہوں نے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اب اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جو کفر ہے اس لیے نہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی تو یہ کافر ہو گئے، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے اعمال سے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا کفر کا، اللہ تعالیٰ نے تو خالی علم تھا اس بھی بنا پر مہر لگا دی کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو اسی طرح سے تقدیر کا معاملہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہوتا جو ہے وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی بنا پر، البتہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، ہمارے علم میں نہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اس کو بیان کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ کافر ہیں جن کے قلوب پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر ایک طرح کا پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے اللہ نے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اب یقیناً یہ سارے معاملات دنیا میں تو دیکھیے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کافر ہم سے بہتر رہ رہے ہیں، ان کے ملکوں میں چلے جائیے، اپنے ملکوں کو انہوں نے جنت بنا لیا ہے، دنیا کی ساری آسائشیں انہیں حاصل ہیں، تو یقیناً یہ دنیا کی بھی جو محنت کرے گا اللہ اسے دنیا عطا فرما دیں گے، جو آخرت کے لیے محنت کرے گا اللہ اسے آخرت عطا فرما دیں گے، جو دونوں کے لیے کرے گا اللہ دونوں عطا فرما دیں گے، دنیا بھی عطا فرما دیں گے آخرت بھی۔ اگر ایمانداری کو ہم اپنا لیں اور جو دیگر چیزیں ہیں ان کو اپنا لیں تو یقیناً یہ ساری نعمتیں ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تو انسان کو آزاد رکھا ہے، بالکلیہ انسان ایسا نہیں ہے، دیکھیے اگر کوئی ہدایت کے راستے پر چلنا چاہے تو اللہ نے راستے بتا دیے، نبیوں کو بھیج دیا، کتابیں بھیج دی، اور اگر کوئی کفر کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو وہ بھی کھلا ہوا ہے، بالکلیہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کرنا چاہیں اور کر نہ سکیں، کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ انسان کو اختیار حاصل ہے۔ آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ بھائی کھڑے ہو جاؤ تو ایک ٹانگ اٹھا دیں گے، اگر کوئی کہے دوسری بھی اٹھاؤ، اب آپ کہیں گے بھائی دوسری اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، میں ایک ہی اٹھا سکتا ہوں، تو اتنا اختیار تو ہے نا آپ کو، ایک ٹانگ تو اٹھائیں کم سے کم۔ تو اسی طریقے سے انسان کو اتنا اختیار اللہ تعالی نے ضرور دیا ہے، حق اور باطل کو اللہ نے سمجھا دیا ہے، اب جس کا جی چاہے وہ سیدھے راستے پر چلے، جس کا جی چاہے وہ الٹے راستے پر چلے، کیونکہ اللہ نے اس میں انسان کو آزاد رکھا ہے۔ اچھی اور بری باتیں تمام کی تمام اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور نیک بندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، اب جس کا جی چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے، اور اسی لیے اس کی طرف ہدایت بتا بھی دیا سورہ فاتحہ کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا، اور جو برے لوگ ہیں ان کا بھی بتا دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو راستے سے بھٹک گئے اللہ ان کے راستے پر ہمیں مت چلائیے۔ تو آدمی روزانہ جو دعائیں کرتے ہیں، ایک دعا ہم لازمی طور پر اس کو شامل کر لیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور دوسری بات ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں بات کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب کدھر جائیں، فلاں جماعت کہتی ہے کہ ہم صحیح ہیں، ایک جماعت کہتی ہے کہ ہم صحیح ہیں. اب دیندار ہیں سارے کے سارے، سب اسلام کو چاہتے ہیں، لیکن ہر آدمی الگ الگ چل رہا ہے، تو ہم جائیں کہاں جائیں؟ چلیے، ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اسے کام میں لائیے. دوسری بات یہ کہ اللہ سے ہم دعا تو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پہ بتا دیجئے، سمجھا دیجئے. ارینا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں دکھا دیجئے، یقین کے ساتھ دکھا دیجئے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو یہ دعا ہمیں بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم ارنا الحق، اے اللہ ہمیں حق کو دکھا دیجئے، حق حق کے طور پر کہ وہ حق ہے. ورزقنا اتباعه، اور اس کی اتباع کی توفیق بھی عطا فرمائی. صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم جان لیں بلکہ اس کو مان بھی لیں. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اور اللہ ہمیں دکھا دیجئے باطل کو باطل کے طور پر، یعنی ہم دل سے سمجھ لیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط. ورزقنا اجتنابه، اور ہمیں اس سے اجتناب کی توفیق بھی عطا فرمائیے. تو آپ دیکھیے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم تو کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. جہاں آپ کو 10 راستے نظر آ رہے ہیں، کون سا راستہ حق ہے؟ یقیناً وہ ہمارے لیے الحمدللہ ویسے تو واضح ہے، لیکن بعض اوقات بعض لوگوں پر وہ چھپ جاتا ہے کہ صحیح راستہ کیا، سمجھ میں نہیں آتا. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام نازل فرمائے. تو یہ انشاءاللہ اگر ہم دعاؤں میں شامل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہمارے دل کو کھول دے. جیسے آپ نے بھی کل پرسوں کے درس میں سنا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے جب کہا تھا قرآن مجید جمع کرنے کے لیے، تو پہلے ان کا دل کھلا ہوا نہیں تھا اس پر، وہ بار بار کہتے رہے کہ بھائی یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہتر ہے، انشاءاللہ بہتر ہے. تو اللہ نے ان کے دل کو بھی کھول دیا، اور پھر یہی معاملہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. تو اللہ سے دعا کرتے رہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ہم اللہ سے حق مانیں، حق طلب کریں اور اللہ تعالیٰ میں عطا نہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ایک صاحب کی والدہ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے بلال ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی. اسی طرح حماد کی والدہ بیمار ہیں، ان سب کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دیں. اور اسی طرح ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جو بھی بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، جسمانی ہو یا روحانی، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے، متحد اور متفق فرما دیجئے. مسلمانوں کو یا اللہ اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرما دیجئے. اس وقت مسلمان جو انتشار کی کیفیت میں ہیں، ان سے محفوظ فرما کر تمام مسلمانوں کو یا اللہ متحد فرما دیجئے. دین متین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.